صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. میرے بھائیو, ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم ہے, لیکن قرآن مجید پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو, بالکل پختہ ہو کہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ حکم اس کا ہے کہ میری کتاب پر عمل کرو, اس کو اپنا حادی بناؤ, اسی کو اپنا پیشوا بناؤ, اور یہ کتاب میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی ہے. ہم کتنے مسلمان ہیں آج, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن قرآن جو ہے ہمارا امام نہیں. قرآن مجید کی ہم جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم نہیں چلتے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بہت سچا سا ڈاوانڈول کا ہے. خدا کے بارے میں ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہے جو یقین ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے. جس ملک میں بھی ہم رہے, چونکہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے, اس حکم کا کوئی, اس حکومت کا کوئی قانون ہو, ڈی سی کا کوئی آرڈر ہو, پولیس کا کوئی پیغام ہو, آپ کو بلاوا ہو, کہو تو ہم اسے نظر انداز کر دیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر ہم حکومت سے ٹکر لیں گے, اس کی مخالفت کریں گے, اس کی پرواہ نہیں کریں گے, تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اس ملک میں ہم اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتے اس حکومت کی خلاف ورزی کر کے, اس حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جس حکومت کے ہم باشندے ہیں اور جو ہمارا ملک ہے. لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ ہم خدا کے اس ملک میں, جس کے بارے میں خدا بار 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 کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, ساری بادشاہتیں جو ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تو جسے چاہے بادشاہ دے دے, اور جس سے چاہے آن کی آن میں تو اس سے بادشاہ چھین لے. لیکن یہ یقین نہیں ہے. اور یاد رکھے گا, عمل کا محرک جو ہے اصل میں وہ یقین ہوتا ہے. جتنا انسان کا یقین اور ایمان پختا ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی انسان کا عمل جو ہے وہ درست ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی عمل جو ہے انسان کا بیکار ہوتا جائے گا, اس عمل کے اندر بالکل جان نہیں ہوگی. اصل میں عمل کے لیے زمین جو ہے وہ ایمان ہے. عمل صالح جسے کہتے ہیں, جس کی یہ تاثیر ہے کہ دنیا میں عمل کیا جائے اور آخرت میں وہ پھل دے, اس کا بیج صرف ایمان کی زمین میں ہی بویا جا سکتا ہے. اس ایمان کے اندر ہی اس کا بوٹا جو ہے وہ اگ سکتا ہے. اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر وہ عمل صالح جو ہے
وہ عمل صالح بنتا ہی نہیں، اس سے ہم توقع یہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ بھی ہمیں کچھ فائدہ دے. بڑی سادہ کی بات ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے اس میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آخر دنیا میں حکومتیں بنے گی، جو مسلمان حاکم ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کہیں اختلاف ہو جائے، تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، حکومت کی کسی کارندے سے اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، وہ حکومت کے جو نگران ہیں، جو حکماء کا، حاکموں کا جو طبقہ ہے، ان کے لیے بھی وہ فیصلہ کن ہوگا، قابل تسلیم ہوگا، اور تمہارے لیے بھی وہ قابل تسلیم ہوگا. تمہارا فیصلہ جو ہے اللہ اور اس کا رسول کریں گے. ذالک خیر واحسن تاویلا، ذالک خیر، یہ بات بہت اچھی ہے، واحسن تاویلا، اس کا نتیجہ اور انجام بہت بہتر ہوگا. لیکن دیکھ لیجیے گا صورت کیا بنتی ہے. جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی اور اپنے اختلافات کا فیصلہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کروانا چھوڑ دیا، تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آج مسلمانوں کی حالت یہ کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ ناطق نہیں، وہ بالکل ان کی حیثیت فیصلہ کن نہیں. صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آگے اللہ نے یہ فرمایا، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اے دیکھنے والے کیا تو نے یہ نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کہ ان کا ایمان اے نبی تجھ پر بھی ہے جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اور پہلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے. لیکن پھر ان کا عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے، ہمارے مقدمات، ہمارے جھگڑے کہاں طے ہوں؟ ان عدالتوں میں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں چلتا. اب یہ فرق دیکھیے گا، اس حدیث کو، اس آیت کو ہم فٹ کر دیتے ہیں، وہ خاص واقعہ تھا حضرت عمر کے ساتھ ہوا، ہم اس کو اس پر فٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس آیت کے مطلب پر ذرا غور کریں تو یہ بالکل پوری طرح سے یہ آیت ہم پر صادق آتی ہے. الم ترى الى الذين، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جن کا دعویٰ یہ ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ ان کا ایمان ہے اے نبی اس پر جو تیری طرف اتارا گیا ہے. قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، اور اے حدیث تو تھکتا ہی نہیں، قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث کرتے ہوئے ہر وقت اس کی زبان پر قرآن حدیث، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، دعویٰ ان کا یہ ہے، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث. لیکن اگر تو ان کی عملی زندگی دیکھے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دلوں میں ان کے یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مقدمہ پیش آئے تو وہ فیصلہ جو ہے ان سے کروائیں، ان عدالتوں سے کروائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کبھی گزر ہی نہیں. یعنی یہ بات پوری طرح سے، آج کون سا مسلمان ہے جس پر یہ فٹ نہیں آتی، اور خاص طور پر اہل حدیثوں پر. وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ اکبر، کتنی سخت بات کہی ہے اللہ نے. وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ اللہ کے سوا، اس کے رسول کی عدالت کے سوا کوئی قانون ہو، کفر کرنا تمہارے لیے فرض ہے، اس کو نہ ماننا تمہارے لیے فرض. وقد امروا، اور انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ ہر کوئی، ہر وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ وہ کفر کریں، اس کو نہ مانیں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانیں. ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، نتیجہ کیا ہے؟ اس طرح سے شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، اور گمراہ بھی اتنا دور کر دے کہ واپس ہدایت کی طرف آ ہی نہ سکے. ضلال بعید سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں نا، جیسے ایک آدمی غلط راہ پر چلا جائے، اور اتنا دور چلا جائے، اتنا دور چلا جائے کہ اسے آدمی کہے، اچھا ارے تجھے فلانے کا جانا تھا، یہ تو راستہ وہ نہیں ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ واپس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اب تو بہتر یہ ہے کہ پھر میں ادھر ہی نکل جاؤں. یعنی اتنی دور گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ پھر اس راہ راست پر آنا, اس صحیح راستے پر آنا پھر ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے, اس کے لیے ان کے لیے وہ قریب قریب محال ہو جاتا ہے, وہ صرف آئے نہیں سکتے. اور پھر دوسرا اس سے بھی کھول کر لگانے کی بات بیان کی, ویدا سیلا لہم تعالو, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کدھر جا رہے ہو, ویدا سیلا لہم, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو آؤ, علام اندر اللہ وید الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, رعیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو دیکھے گا کہ جو منافق ہوگا وہ کبھی نہیں آئے گا, وہ بہانے کب جائے گا, بالکل وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا. اب یہ بات ہم لوگ اس کو فٹ کرتے ہیں عام طور پر ہنکیوں پر. اہل حدیث جب کبھی مولوی بات کرے گا وہ یہ کہے گا کہ دیکھو ہنکی کو حدیث دکھاؤ, کہ دیکھو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کرنا ثابت ہے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ثابت ہے, آپ کا نماز میں الحمد شریف پڑھنا اور پڑھنے کا حکم دینا ثابت ہے. دیکھو مسلم شریف میں صراط کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے, دیکھو ابو داؤد میں یہ حدیث صراط کے ساتھ آتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں, میں تو اپنے امام کا پابند ہوں. ہم فوراً یہ آیت پڑھ دیتے ہیں. آیت کیا ہے؟ وحید عقیل الحم تعالو, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ, الی ما انزل اللہ, قرآن کی طرف, ویل الرسول, اور رسول کی طرف یعنی رسول کی حدیث کی طرف, رأیت المنافقین, تو منافقوں کو دیکھے گا, یصدون عنک صدودا, کہ وہ تجھ سے ہٹ جائیں گے, وہ ادھر نہیں آئیں گے. لیکن اگر آج آپ اہل حدیثوں سے کہیں, دو اہل حدیث ان کا جھگڑا ہو آپس میں, اب یہ جھگڑ ہی رہے ہیں نا بڑے بڑے, یا اور کوئی کسی گاؤں میں, کسی شہر میں, کسی محلے میں دو اہل حدیث جھگڑ رہے ہوں, دور سے جائیں گے, وکیل کریں گے اور عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کر دیں گے. اور اگر ان سے کہا جائے تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, کدھر جا رہے ہو, آؤ عالم سے فیصلہ کرو, تعالوا الی ما انزل اللہ وعلی الرسول, قرآن حدیث کی طرف آؤ, کسی اور طرف نہ جاؤ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, نہیں وہ ادھر ہی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ادھر دور لگ ہی جائے گا کوئی نہ کوئی, ادھر ہمارا دنیاوی مفاد ہے, دھوکہ چلتا ہے, فریب چلتا ہے. اور واقعہ بھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی بالکل یہی تھا کہ ایک مسلمان کا جو کہ ہمارے جیسا تھا منافق ٹائپ کا, اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا. یہودی کو کہے چل محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اس کافر کو یہ پتا تھا کہ محمد کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جو مسلمان تھا وہ کہتا تھا نہیں, چل کعب بن اشرف کے پاس, تو یہودی ہے اور وہ یہودیوں کا سردار ہے, وہ بڑا ہے, ادھر چل. اس کو پتا تھا بکاؤ مال ہے, پیسہ وہاں چلے گا, سفارش وہاں چلے گی, اب مقام بن جائے. کافر ادھر کو کھینچ رہا ہے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں, اور مسلمان جو ہے وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے کہ نہیں, میرا مفاد جو ہے دنیاوی وہ ادھر پورا ہو سکتا ہے, وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے. آخر اس یہودی نے اس کو شرم دلائی کہ تو کوئی مسلمان ہے, تو اپنے نبی کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتا ہے, تجھے غیرت نہیں آتی. آخر وہ شرمندہ ہوا, حضور کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول نے دونوں طرف سے بات سنی اور فیصلہ کر دیا, فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا, اور یہودی تھا بھی سچا, فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. لیکن وہ اس مسلمان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. اور پھر عام طور پر تو مشہور ہے کہ حضرت عمر کے پاس لے گیا, لیکن پہلے حضرت صدیق کے پاس گیا. وہ مسلمان کہنے لگا کہ چل ذرا نظر ثانی کروا لیں, حضور کافروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, شاید انہوں نے کچھ تیرا لحاظ کیا ہو, چل حضرت صدیق کے پاس چل کر فیصلہ کرواتے ہیں. اور جب حضرت صدیق کے پاس گئے, یہودی بہت سمجھ والا تھا, اس نے فوراً کہہ دیا کہ دیکھ یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے پہلے کر دیا ہے, اب بلا حضرت عمر صدیق میں اب گنجائش کیا کہ حضور کے بعد نظر ثانی وہ کرے؟ وہ کہنے لگے فیصلہ وہی حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. یہودی کہنے لگا آپ بتا. وہ مسلمان جو تھا وہ نقلی مسلمان وہ کہنے لگا چل حضرت عمر کے پاس چل. حضرت عمر کے پاس چلا گیا وہ یہودی. اس کو پتا تھا وہ سچے مسلمان ہیں. آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ابو بکر دے، عمر دے، عثمان دے، علی دے، حسین دے، یہ محرم، یہ فلاں، یہ فلاں، بزرگوں کے نام اٹھاتے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کا عمل، نا 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 نا، اس کا نام نہ لو. آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نام ان بزرگوں کا، نبی کا، صحابہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، نام ان کا اور کام شیطانی. اور وہ یہودی جانتا تھا کہ یہ نام کے نہیں ہیں، یہ کام کے مسلمان ہیں. یہ نام کے مسلمان نہیں ہیں، یہ کام کے مسلمان ہیں. اور میرے بھائیو حیرانی کی بات ہے، اللہ جانے جو پڑھی لکھی دنیا اندھی ہو گئی ہے. اب عید میلاد سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں کوئی دیکھتا کہ عید میلاد کبھی صحابہ نے کی، حضرت صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، کبھی صحابہ نے یہ عید میلاد کی. اور پھر سب کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ بدعتیں زیادہ کریں گے، جب لوگ بدعتیں زیادہ کریں گے وہ ایمان سے اور دین سے بالکل خالی ہوتے جائیں گے. لوگ جتنے یہ دن منائے جاتے ہیں اتنا ہی مسلمان دین سے کور خالی، بالکل خالی لفافہ. جیسے لفافہ پڑا ہو شبہ یہ ہوگا کہ شاید اس کے اندر چٹھی ہے. چونکہ نئے لفافے چلے ہیں وہ کیس ٹھیک نہیں ہوتے، وہ جو انہوں نے وہ اس کے گون وون وہ لگاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں. بعض اگر چٹھی کہیں لفافہ خالی نظر یوں آتا ہے کہ اس کے اندر چٹھی ہوگی، لیکن جب کھول کر دیکھتے ہیں تو چٹھی نہیں خالی لفافہ. اور آج کل کا مسلمان بالکل ایسا ہے، ایمان سے خالی، کور لفافہ فرسٹ کلاس، کبے علی، آج کے رسول، لفافہ فرسٹ کلاس، اور اندر ایمان کا نام و نشان. حضرت صدیق کے پاس لے گیا کہ چل اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس لے گیا اور اسے بتا دیا حضرت عمر سے کہ بات یہ ہے، سن لے. یہی مقدمہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے فیصلہ کر دیا. پھر یہ جو ہے یہ حضرت صدیق کے پاس لے گیا، انہوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ حضور کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تیرے پاس آیا ہے لے کر، میں تیرے پاس بھی آ گیا ہوں. ظاہر بات ہے کہ عمر اب تیرا بھی امتحان ہے کہ تو کیا کہتا ہے. حضرت عمر کو بڑی حیرت آئی، کہا رکھا لے دو منٹ. اندر گئے اور تلوار لے آئے اور لا کر گردن اڑا کر اس کا سر دے رکھ. اور بات کیا کہی، من لم یرضی بقضاء رسول اللہ ھذا قضائی لمن لم یرضی بقضاء رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں میرا فیصلہ اس کے بارے میں یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں، اس کی گردن اڑا. اور میرے بھائیو دیکھ لو آج ہمارا حال کیا ہے، کہو تو ذرا غیرت آ جائے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہو، اللہ کے رسول کا صحیح عمل موجود ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، آپ کے سامنے ایسا ہوا ہے، آپ کی سنت یہ ہے. لیکن ہم دل مانتا ہی نہیں. جو ہمارا مذہب ہے لکیر کی فقیری، جو ہمارا مذہب ہے نقلی اماموں کے پیچھے چلنا، جو ہمیں مغالطہ اور دھوکہ لگا ہوا ہے، بس اس پر جا رہے ہیں. حدیثیں کچھ کہیں کچھ نہ کہیں، قرآن کو چومیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کو پیس نہیں کریں گے، قرآن کو سر پر رکھیں گے، لیکن عمل نہیں کرنا بھی. اور آپ سوچئے، اللہ اکبر، ماں کا نام، باپ کا نام بڑے ادب سے لے، ماں کا نام، باپ کا نام بڑے ادب سے لے، والد شریف، والد بزرگوارم، بڑی عزت کے ساتھ نام لے. اور باپ کہے بیٹا آج باہر نہیں جانا، آج یہاں میرے پاس رہنا ہے، ابا جی مجھے تو بڑے کام ہے. اب بتائیے اس کو والد شریف کہنے کا تو ثواب ملے گا؟ مسئلہ آپ کے سامنے ہے، باپ کا حکم تو نہیں مانتا، باپ کی مرضی تو پوری نہیں کرتا، باپ کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن جب نام لیتا ہے تو والد شریف کہتا ہے. اور باپ روتا رہے, چیختا رہے, چلاتا رہے, آوازیں دیتا رہے, بلاتا رہے کہ بیٹا ادھر آ, بیٹا یہ کام کر, بیٹا آج باہر نہ جا, آج کا دن آج کی رات رات دوستوں کے پاس نہ جا, میرے پاس ٹھہر, مجھے یہ کام ہے, مجھے یہ کام ہے. باپ کا حکم تو نہ مانے لیکن نام جب لے تو والد بزرگوار, والد شریف, مقدس, بڑا مقدس نام کر کے لے. تو آپ جانداری سے بتائیے گا اس چومنے اور چاٹنے کا اور نام لینے کا کوئی ثواب ملے گا؟ اور بالکل آج مسلمانوں کا یہی حال ہے, قرآن کو چومیں گے, قرآن کو سینے سے لگائیں گے, اور اگر کہیں یہ سن لیں کہ یہ قرآن مجید کے اور آپ جو تھے بوسیدہ پھٹے پرانے اور آپ جو تھے ان کو کسی نے آگ لگا دی ہے, مر جاؤ, مار دو, خون کر دو, پتہ نہیں کیا آسمان ٹوٹ گیا. لیکن قرآن پر عمل کرنے کا وقت آئے, بالکل نہ. یہ مصطاف بے ادب بہادی یہ خام تھا بس جو بزرگ کرتے چلے آئے. تو میرے بھائیوں یہ ایک انتہائی فریب اور انتہائی دھوکہ ہے. اللہ نے دیکھیے کتنی سخت دو باتیں کہی کہ جس کو میرا حکم مل جائے, میرے نبی کی سنت اس تک پہنچ جائے اور پھر وہ غیروں سے فیصلے کروائے. میورید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا, شیطان چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی کو ڈیریل کر دے, اسلام کی راہ سے اس کو ہٹا کر کفر پر لے جائے. اور آگے فرمایا کہ جب کسی سے کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ وعلم رسولہ, لوگو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ چھوڑو. برادری چھوٹتی ہے, چھوٹ جائے. باپ ناراض ہوتا ہے, ناراض ہو جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو. جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ وعلم رسول, رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, جو نہیں آتا وہ منافق, رأیت المنافقین وہ منافق ہی ہوگا, یہ سدو نہن کا سبودا, اے نبی جو تجھ سے کٹتا ہے, تجھ سے جیت لاتا ہے, تیری حدیث پر اس کا عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا, وہ منافق. اور پھر ان کا انجام بھی باتیں نے بتا دیا کہ حضرت عمر نے پھر کیا فیصلہ کیا. اب دیکھ لیجیے گا وراثت کے مسئلے. اب وراثت میں تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ باپ مر جائے, بیٹی ہو, بیٹا ہو, بیوی ہو, یہ وارث ہوں. مما تلا من ہو اور کا تر, یہ قرآن کے لفظ ہیں. باپ کی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, حتیٰ کہ برتن تک, کپڑے, بستر, چار پائیں, زمین, مکان تو بڑی چیز ہے. مما کلا من ہو اور کا سر, باپ کی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو, تھوڑی ہو یا بہت ہو, نصیب مفروضہ, ہر کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے, لڑکی کو بھی ملے گا, لڑکے کو بھی ملے گا. لیکن اب دیکھ لو ہم مقدمے عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور جا کر کیا کس صفائی کے ساتھ, اور بلکہ اللہ میرا معاف کرے, ایمان جو نہ ہوا. ماں ماں یہ چاہتی ہے بیٹیوں کو پڑھائے گی, کنوینشن شروع کر دے گی کہ تو زمین لے کر کیا کرے گی, تو حصہ لے کر کیا کرے گی, رہن دے اپنے بھائی کے پاس. اگر بیٹی اس کا حصہ لے جائے جو اس کے حصے میں آتا ہے تو ماں کو بڑی تکلیف ہوتی. کیوں؟ ایمان جو نہ ہو, وہ کنوینشن کرتی ہے, وہ اس کو قائل کرتی ہے کہ نانا اپنے بھائی کے پاس ہی رہنے گے. اور اگر لڑکی سٹینڈ لے لے کہ نہیں میرا بھی باپ ہے, آخر میرا حق بنتا ہے, میں تو ہر چیز میں حصہ لوں گی, بس وہ پھر میرے خیال میں یوں سمجھو جیسے وہ مرتد ہو گئی, پتہ نہیں کافر ہو گئی ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہو گئی ہے. اتنا اسے برا سمجھے گی وہ ماں اور برا باپ جو اسے برداشت نہیں کریں گے. ہم کو پوچھے اس بوڑھے ماں سے اور باپ سے کہ تیرا بیڑا غرق ہو, تو مر جائے گا, کھائے گا تیرا بیٹا, دو دخ میں بھگتے گا تو, وہ تجھے غیرت شرم آتی ہے کہ نہیں؟ کیوں اپنی آنکھوں کو برباد کرتا ہے؟ لیکن یہ ڈر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دو دخ کا تصور ہی نہیں. وہ خدا کو زبان سے کہے, وہ خدا کو دل سے مانتا ہی نہیں, کہ خدا کے ہاں بھی عدالت لگے گی اور کوئی فیصلہ. میرے بھائیو خدا کا دربار لگے گا اور یہ ایسا یقینی ہے, ایسا یقینی ہے. قرآن کو پڑھ کر دیکھو, قل عید ربی, اے نبی تو لوگوں سے کہہ دے ہاں ہاں ضرور خدا کا دربار لگے گا, ربی میرے رب کی قسم ہے ضرور وہاں خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کے تمام کاموں کا حساب دینا ہوگا. جیسے اللہ نے یہ کتاب, میرے بھائیوں خوب توجہ سے سن لو, ہم اس کتاب کی قدر کریں یا نہ, ہماری حکومت پاکستان اس قرآن کو دستور مانے یا نہ, اس کو دستور بنائے یا نہ, جب قیامت آئے گی خدا کا دربار لگے گا, سارے مقدمات کے فیصلے ہوں گے, یہ قرآن وہاں رکھا ہوا ہوگا, اس کے مطابق فیصلے. اگر کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ خدا کی عدالت میں جا کر میرا کیا بنے گا, تو وہ لازمن قرآن پر آ جانا چاہیے. کبھی سوچے, یعنی مسلمان آج کل کا مسلمان, یہ پاکستانی اوپر سے لے کر نیچے تک, اس قرآن کو کیوں نہیں قانون بناتا اس ملک میں؟ اس لیے کہ دل میں یہ ایمان ہے ہی نہیں کہ خدا کا دربار لگے گا اور وہاں یہ قانون چلے. ورنہ جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ خدا کا دربار لگے گا, خدا کی عدالت قائم ہوگی اور وہاں یہ قرآن فیصلے کرے گا, قرآن کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ایک منٹ کی بھی دیر لگ جائے کہ ہمارے ملک کا قانون اسلامی نہ بنے. لازمی اسلامی بنتا. کیوں نہیں اسلامی بنتا؟ اس لیے کہ آخر پر ایمان ہی نہیں, یہ دل میں یقین ہی نہیں کہ خدا کا دربار لگے گا اور یہ قرآن جو ہے وہاں کا قانون ہوگا اور اس قرآن کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے. اور میرے بھائیو ایمان کسے ہی کہتے ہیں کہ ملک میں قانون اسلامی ہو یا نہ ہو, ملک میں قانون اسلامی ہو یا نہ ہو, اگر کوئی مسلمان ہو تو اس پر اب بھی عمل کرے جب وہ بچ سکتا ہے, ورنہ وہ بچ کر ہی نہیں سکتا. ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں اسلام آئے, ملک میں اسلام آئے, کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے, سوچنے والا کام تو ہماری قوم نے چھوڑی. دیکھیے اگر لوگ مسلمان ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ یہ قرآن قانون نہ ہو, کوئی نہیں سکتا. لازمن یہ قانون جو ہے, یہ قرآن جو ہے ہمارا قانون ہوگا. کبھی آپ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں, جب کبھی اللہ آپ کو سوچنے کی توفیق دے, مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ سوال وقتاً فوقتاً بار بار اپنے ذہن میں آپ اس سوال کو سوچا کریں, اپنے اوپر یہ سوال کیا کریں تو شاید اللہ آپ کو مسلمان کر دے. میرے بھائیو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون پر عمل کرتا ہے, جو اللہ کے قانون پر عمل نہ کرے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ملک میں اسلامی قانون آئے, ملک میں اسلامی قانون آئے. ملک میں اسلامی قانون کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں. ملک میں مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو خدا کے قانون پر عمل کرتا ہے, جو خدا کے قانون پر چلتا ہے. یعنی یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں, یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں کہ ہو مسلمان اور قرآن قانون نہ ہو, یہ ناممکن ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہوں مسلمان لیکن قرآن پر میرا عمل نہیں. انگریز اسے مسلمان کہہ لے, ہندو اسے مسلمان کہہ لے, سکھ اسے مسلمان کہہ لے, خدا کی قسم اللہ اسے کبھی مسلمان نہیں کہے گا جو قرآن پر عمل نہیں کرے. مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ قرآن پر عمل کرتا ہے, جب وہ نبی کے طریقے پر چلتا ہے, مسلمان ہوتا ہی اس وقت. لہذا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے. اب یہ حضرت عمر کا واقعہ جس کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی, ایک مسلمان اور ایک یہودی دونوں میں جھگڑا, اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا. وہ مسلمان جو ہے حضرت عمر کے پاس مقدمہ لے کر جاتا ہے کہ نہیں آپ فیصلہ کریں ہمارا. دل میں یہ خیال کہ حضرت عمر بہت جوش والے کافروں کو بھیج کر کہ وہ ضرور میرا ساتھ دیں گے, میری حمایت کریں گے, میری طرفداری کریں گے, اور اس یہودی کو دیکھ کر وہ جھنجھلا جائیں گے, بہت جل جائیں گے اور اس کے خلاف فیصلہ کریں گے, میرا کام بن جائے گا. اس یہودی نے فوراً یہ بات کہہ دی, وہ جانتا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کر دوں, ابھی تک امریکہ ہو, روس ہو, فرانس ہو, برطانیہ ہو, ان کو صحیح اسلام کا تصور اب تک بھی ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے ڈرتے. ان کو پتا ہے کہ آج کل کے یہ جتنے مسلمان ہیں, پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا وہ ہو یا وہ ہو, یہ سب نقلی ہیں. یہ امریکہ کیوں زور دیتا ہے کہ اپنے ملک میں جمہوریت قائم کرو؟ صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ جمہوریت نہ آئی اور اسلام آ گیا, جو جمہوریت کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا, تو پھر ہماری خیر نہیں. کفر خواہ امریکہ ہو یا روس ہو یا برطانیہ ہو یا فرانس ہو, وہ اب تک اسلام سے خائف ہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے طریقوں پر چلیں, جو ہمارے طریقے ہیں جمہوری طریقے, ان کو اپنائیں تاکہ یہ صحیح اسلام کی طرف کبھی نہ آ سکے. اور میرے بھائیوں, یقین جانے کبھی اللہ آپ کو توفیق دے, آگے تو جا کر اہم سمجھ آ جائے گی. جب مر کر خدا کے سامنے پیش ہوں گے پھر تو اہم سمجھ آ جائے گی. ویسے اگر آپ یہاں غور کریں تو آپ لازمن تسلیم کریں گے کہ جب تک انگریزی نظام ہمارے ملک میں رہتا ہے, وہ جمہوریت ہو یا سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یا نیشنلزم ہو, کوئی ازم ہو, جب تک کوئی انگریزی کافرانہ نظام ہمارے ملک میں رہتا ہے, خدا کی قسم اسلام کبھی نہیں آتا. اور اسی لیے وہ زور دیتے ہیں کہ ملک میں الیکشن کراؤ تاکہ جمہوریت بحال ہو. اب آپ سوچئے, کبھی غور کریں, عوام جن کو منتخب کریں گے وہ اسلام نافذ کریں گے؟ جن کو عوام نے منتخب کیا ہوگا وہ کام کریں گے جو عوام چاہیں گے, اور عوام کبھی نہیں چاہتے کہ اسلام آئے. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ نبی اس کو بناتا جو کافروں میں حبد العزیز ہوتا, جس کی پارٹی سب سے زیادہ ہوتی خدا پہلے الیکشن کرواتا, جس کے ساتھ اکثریت ہوتی خدا اسے نبی بناتا. کہ بنا بنایا کام, نہ کوئی دشمنی کرے گا, نہ کوئی مخالفت ہوگی, پارٹی زبردست ہوگی, اپنی پارٹی کے تحت اسلام نافذ کرتا چلا جائے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا, دیکھ لو, ایک شخص غریب, یتیم, مسکین. حضور یتیم بھی تھے, مسکین بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی تھے, یتیم بھی تھے, مسکین بھی تھے, اور سارا گھر مخالف, سارا شہر مخالف, سارا ملک مخالف, لیکن خدا کہتا ہے تو نبی. اب کوئی کہے یہ اقلیت, یہ اکیلا لوگ ماریں گے, پٹائی کریں گے, یہ کریں گے, اللہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں, دین نہیں چلے گا اگر اکثریت والی پارٹی کو چن کر نبی بنایا جائے گا, دین کبھی نہیں پھیلتا. کیوں؟ وہ جو لیڈر ہوتا ہے اکثریت پارٹی کا, وہ عوام کے قبضے میں ہوتا ہے. جب لوگ مخالفت کریں گے گیا, یہ ووٹ عدم اعتماد کا پاس کر دیا, چھٹی کرے, نبی چھٹی کا بات ہے. یہ آپ گئے حکومت سے, جی ہاں میں گیا, لوگوں نے عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دیا, میں نبی تھا میں گیا, لوگوں نے عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. خدا نبی کو دنیا میں کھڑا کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ کون اہل ہے. اللہ عالم ہے تو یجعل رسالتہ. یہودی اعتراض کرتے تھے
کہ یہ نبی اتفاقی آنے فانی اور کوئی موضوع نہیں ملا, یہ فرفر اس کو کھڑا کر دیا. اللہ نے فرمایا اللہ عالم ہے تجھے جارے رسالتا, اللہ جانتا ہے جس کو رسول بنانا ہوتا. پھر اللہ نے اپنے نبی کو کھڑا کیا, کس قدر مخالفت ہے, کس قدر مخالفت ہے. لیکن دیکھ لو ایک اصول مقرر کر دیا, کیا کہ میرا نبی جو کہے, میرا نبی جو کہے اس پر چلو, یہ اصول ہے اسلام کا. رات دیکھ لو حضرت صدیق آ گئے, حضرت عمر آ گئے, حضرت عثمان آ گئے, حضرت علی آ گئے, دیکھو کیسے کیسے میرے پر مخلص لوگ آ گئے. یہ نہیں کہ جو اکثر یہ فیصلہ کر دے. اب آپ حیران ہوں گے, حضور فوت ہو گئے, عرب متب ہو گیا, سرائے مکے اور مدینے کے ہر طرف تمام قبائل میں خوشحال دباؤ سے ادھر رہی. اتفاق کی بات ہے کہ حضور نے اپنی آخری بیماری میں, آخری بیماری میں ایک لشکر بھیجا تھا موتا کی طرف. یہ جنگ ہوئی تھی وہاں عیسائیوں سے, رومیوں سے جنگ ہوئی تھی, تو جس میں حضرت خالد کا نام آپ نے سیف اللہ رکھا تھا, آپ نے اس میں امیر بنایا تھا حضرت جعفر کو. حضرت جعفر شہید ہو گئے, پھر آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت جعفر کے بعد امیر کون بنے گا, حضرت خالد امیر بنے, عبداللہ بن رواحہ امیر بنے, وہ شہید ہو گئے. عبداللہ بن رواحہ کے بعد پھر آپ نے نام کسی کا نہیں لیا تھا, حضرت خالد نے کمان سنبھال لی. اب وہ سمندر یہ گئے تھے, یہ سمندر گئے تھے کہ وہاں وہ ایک علاقہ ہے, چھوٹی سی حکومت ہے, ہم اسے نکل لیں گے. لیکن اتفاق کی بات کہ ہرقل جو رومی بادشاہ تھا, اس کی لڑکی وہاں کے نواب سے بادشاہ سے بیاہی ہوئی تھی, اور ان کا جو خاص فنکشن تھا ہرقل کی فوج کی وہاں بہت بیاہی ہوئی تھی. اب یہ ادھر سے پہنچ گئے. اب مسلمانوں کو یہ گوارا کہاں جس فوج میں کہ حضرت جعفر جیسے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے اور حضرت خالد جیسے ہوں, کیا اب ہم چپکے سے واپس چلے جائیں کہ یہ بہت ہے, ہم لڑائی نہ کریں. سردار کوئی بڑا پوچھ جب لڑائی لڑی اور ان کے پک سے اڑا دیے, کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی, ان کو اپنے اچھے ہاتھ دکھا کر آرام سے اپنی فوج کو نکال کر واپس چلے. میں ایک نام بھول گیا, حضرت زید بن حارثہ. وہ فوج حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں تھی کہ حضرت زید شہید ہو جائیں, حضرت جعفر, حضرت جعفر شہید ہو جائیں, عبداللہ بن رواحہ, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں. تین کو آپ نے نام جب کیا تھا اور چوتھے کا نام نہیں تھا, تینوں شہید ہو گئے. اور یہ جنگ اتنی اہم جنگ تھی, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کا موقع تھا, ادھر جنگ ہو رہی ہے اور ادھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے کشت کی یہ صورت پیدا کر دی, کہاں مدینہ اور کہاں موتا. حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ لوگ اچھے بھی ہو گئے, پورا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آپ نے بتایا لوگوں کو کہ زید شہید ہو گیا, اس کے بعد حضرت جعفر نے کمان سنبھالی, آپ نے بتایا کہ جعفر شہید ہو گیا, اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی اور آپ نے بتایا کہ عبداللہ بھی شہید ہو گیا. یعنی آپ پورے نقشے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس قدر یہ اہم جنگ. پھر حضرت خالد نے کمان سنبھالی اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دی اور وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ فوج کو نکال کر لے آئے. لیکن پھر بھی مسلمانوں کے دلوں میں حسرت باقی رہی کہ حضرت زید وہاں شہید ہوئے, حضرت جعفر تیار وہاں شہید ہوئے, عبداللہ وہاں شہید ہوئے, تو ان سے انتقام لینا ہے. چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا اپنی آخری بیماری کے دنوں میں, اور حضرت زید کے بیٹے اسامہ ان کو کمانڈر مقرر کیا اور ان کو فوج دی, اور بڑے صحابہ حتیٰ کے حضرت عمر بھی اس کی کمان میں تھے. حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی جو خلیفہ بننے والا تھا, حضرت عمر بھی اس کی کمان میں تھے, اور بڑے بڑے مہاجرین اور انصار, بڑے بڑے صحابہ. لوگوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ یہ غلام کا بیٹا اسامہ, کیونکہ ان کے والد حضرت زید غلام تھے, حضور نے ان کو آزاد کیا تھا, یا رسول اللہ غلام کے بیٹے اسامہ کی کمان میں آپ حضرت عمر کو کرتے ہیں, حضرت عمر اس کا متا ہے. تو آپ نے دنیا کو بتانا تھا کہ اسلام میں یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو, جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہی چلے گا. لیکن اتفاق کی بات کہ آپ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی. سو بھی ایک منزل نکلی تھی, سو کو بھی اطلاع پہنچ گئی حضرت اسامہ کو بھی کہ حضور کی حالت جو ہے بہت خطرناک ہے. چھ بھی بچے جہاں کے یہ لوگ سب واپس آ گئے. اب اتفاق سے حضور فوت ہو گئے, کفن کفن ہوا, آپ کی تجہیز تکفین ہوئی, خلیفے کا فیصلہ ہو گیا. جب خلافت بن گئی, حضرت صدیق خلیفہ بن گئے, تو اس لشکر کو کہتے ہیں کہ اب تم دوبارہ کرو. حضرت عمر نے کہا, حضرت علی نے کہا, بڑے بڑے صحابہ نے کہا, اے ابو بکر, عرب میں انتظام کا فتنہ شروع ہو گیا ہے, حالات بڑے نازک ہیں, آپ اس فوج کو مدینے سے باہر نہ بھیجیں, مدینہ خالی ہو جائے گا. کوئی بھیج نہیں کہ لوگ مدینے پر چڑھ دوڑیں اور مدینے کو ختم کر دیں, اس لیے اس فوج کو نہ بھیجو, اس کو روک دو. اب یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ تھا. لیکن دیکھیے, میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو انجام نہ سوچے, جو یہ دیکھے کہ نبی نے کہا کیا. حضرت صدیق نے کہا, اے عمر سن لے, حضرت علی سے کہا اور دوسرے صحابہ سے کہا, سن لو, جس فوج کو حضور نے حکم دیا تھا جانے کا, ابو بکر خلیفہ بن جائے اور وہ فوج رک جائے, نہ جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مجھے معلوم ہو جائے کہ کتے گدے جانور میری لاش کو کھا جائیں گے, لیکن یہ فوج رک جائے. یہ فوج اللہ کے رسول نے بھیجی تھی, یہ کبھی نہیں رکے گی. اب جب یہ بات آ گئی, حضرت ابو بکر کا یہ ایمان سب کو ہتھیار گرانے پڑے, سب کو جانا پڑا. حضرت صدیق نے اسامہ سے درخواست کی, حالانکہ کہاں اسامہ اور غلام کا بیٹا, اور کہاں حضرت صدیق خلیفہ, لیکن درخواست دیتے ہیں کہ اسامہ اگر تم اجازت دے تو میں عمر کو روک لوں, کیونکہ مجھے اس کی جہاں زیادہ ضرورت. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, فوج گئی. حالانکہ لوگ اس کے خلاف تھے, لوگوں کی رائے خلاف تھی, اکثریت یہ چاہتی تھی کہ نہ جائے, مدینہ خالی نہ ہو. لیکن نتیجہ کیا نکلا, اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار فتح دی. دشمن پہلے سے ہی ڈر کے مارے بھاگ کیا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے, اور جو عرب میں بغاوت پھیل رہی تھی, لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر کہ جب اتنی بڑی فوج باہر جا رہی ہے, پتہ نہیں مدینے میں باہر کیا انتظام ہو, کسی نے مدینے کو روکے نہیں. اللہ تعالیٰ نے یوں ساتھ دیا. اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا, نام لو تو انگوٹھے چوم لو اور عمل کا وقت آئے نا, ہم تو بھائی ہنسی, ہم تو جو ہمارا امام کہے گا اس پر چلیں گے. اور میرے بھائیو, اس بات کو سن لو, لوگ وظیفے بہت کرتے ہیں, نفر نوافل بہت کرتے ہیں, یہ بھی دو نفر میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے پیر نے مجھے بتایا تھا, یہ وظیفہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پیر نے مجھے بتایا تھا. اور یہ عبداللہ بن رواحہ کا نام تو آپ نے سن لیا ہے نا. حضرت عبداللہ بن رواحہ سرکاری شاعر تھے, غضب کے شاعر تھے, اور سندھی شعر کہنے میں ان کو اتنا کمال تھا کہ حضرت حسان یا کوئی دوسرے کچھ سوچتے اور شعر کہتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ سے کہتے کہ اے عبداللہ, اس بارے میں شعر کہ, حضور کی زبان سے نکلا بھی اور انہوں نے شعر کہا بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ملکہ دیا تھا اور بڑے خوش تھے, حضور ان سے بڑے خوش تھے, بڑے خوش تھے. اور بلکہ اس سے آپ یہ بھی دیکھ لیں, ایک مسئلہ ہے جو میں اس سلسلے میں ذکر کر دوں. ان کے پاس ایک لونڈی تھی, انہوں نے اپنی لونڈی سے صحبت کر لی. ان کی بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ میرے خاند نے لونڈی سے صحبت کی ہے, وہ بگڑ گئی کہ تو نے میرے گھر میں یہ کام کیا ہے. اب حضرت عبداللہ کہنے لگے, نہیں تجھے مغالتا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا, تجھے مغالتا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ کہنے لگے, نہیں, مجھے سب ہی سے بھی یقین ہے کہ تو نے صحبت کی ہے. وہ کہنے لگے, نہیں تجھے مغالتا ہے. وہ کہنے لگے, اچھا تو مجھے قرآن پڑھ کر سنا. دل میں یہ خیال کہ اگر یہ جنبی ہوں گے تو قرآن تو پڑھ نہیں سکتے, یہ جنبی ہوگا قرآن پڑھ نہیں سکے گا. چنانچہ یہ شاعر غضب کے تھے, انہوں نے بہت عمدہ چار شعر پڑھ دیے, بہت عمدہ چار شعر پڑھ دیے. اور بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے, جو تو نے کہا ہے بالکل سچ ہے, میں غلطی کرتی. اب یہ بات ہو گئی, بغیر ایک بڑی چال کی بات ہے. ہم لوگ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے, دیکھو جی کیسا چلاک پہنچی تھا, دیکھو جھوٹ بولا, کتنا بڑا دھوکہ دیا. وہ پہنچی تھا حضور کا چہیتا، حضور کا پیارا، حضور کا لاڈلا، یہی بات جا کر حضور سے ذکر کر دی کہ یا رسول اللہ آج میرے ساتھ تو عجیب ہوئی، یہ یوں ہو گیا، اللہ کی طرف سے تو اجازت تھی، کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن بیوی بگڑ گئی اور بیوی نے مجھ سے یہ کہا اور میں نے اس کو شعر سنا دیا، آپ ہنس پڑے، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ عبداللہ تم نے غلط کام کیا ہے، پورا برا کام کیا، اتنے پیارے صحابی، لیکن میرے بھائیوں ذرا سن لو نبی کی اطاعت کا، ایک فوج آپ بھیج رہے ہیں جنگ کے لیے باہر فوج بھیج رہے ہیں اور اس میں عبداللہ کا نام بھی شریک ہے، اور اتفاق سے وہ دن جمعے کا ہے، دن جمعے کا ہے، فوج چل پڑی، عبداللہ بن رواحہ کے انصار میں سے تھے، بڑے امیر آدمی تھے، بڑے خوشحال تھے، ان کی اپنی زمین بھی تھی، جانور بھی کافی اور اچھی ان گنجائش تھی، تو انہوں نے سوچا کہ فوج چلتی ہے جانے دو، آج جمعہ ہے، سفر پہ جا رہا ہوں، اللہ جانے بچوں یا نہ بچوں، جنگ کا معاملہ ہے، وہی شہید ہو جاؤں، چلو آخری جمعہ حضور کے پیچھے کر دیں، جمعہ ہے، جہاد پر جا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، تو کیا اچھا ہو کہ میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر فوج سے تو میں مل ہی جاؤں گا، فوج بڑی آہستہ 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 جائے گی، سب کے پاس سواریاں تو ہے نہیں اور میرے پاس بڑی تیز رفتار سواریاں ہیں، میں ان کو فوراً شامل ہوں گا، چنانچہ جمعے کا وقت آ گیا، آپ منبر پر کھڑے ہو گئے، آپ کی نگاہ عبداللہ پر پڑ گئی کہ عبداللہ بھی جمعے میں بیٹھا، آپ نے اس کو بلایا، عبداللہ میں نے تجھے فوج کے ساتھ بھیجا تھا، تو جہاں جو بات تھی ان کی، انہوں نے کہی کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ تھا کہ جہاد پر جا رہا ہوں، شاید وہاں شہادت نصیب ہو تو میں آپ کے پیچھے آخری جمعہ تو پڑ جاؤں، اس سوار سے تو محروم نہ رہوں، اب دیکھیے کتنا اچھا جذبہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا، ترمذی کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ لو ان فتا ما فی الارض، اگر تو دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دے تو تجھے وہ خراب نہیں ملے گا جو ان کو ملا جو میرے حکم سے چلے، تم نے اپنے طور پر خراب کمانے کی کوشش کی کہ میں حضور کے پیچھے جمعہ کر لوں، مجھے جمعہ مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز کی بجائے ایک ہزار نماز کا ثواب ہے، اور پھر حضور کے پیچھے تم نے اپنے طور پر ثواب کمانے کی سوچی، اور آپ نے تجھے گھر کے سمایا عبداللہ اگر تو دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دے ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو سفر میں چلے گئے میرے کہیں، اگر آج دیکھ رہا ہوں پیروں کو پکڑ لیا، اماموں کو پکڑ لیا، نبی کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اس کا اور ہمیں کہیں گے بے تیرے بے مرشد، ہمیں کہیں گے بے تیرے بے مرشد، ان کا کوئی پیر نہیں، ان کا کوئی مرشد نہیں، میرے بھائیوں اپنے اسلام کا جائزہ لو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام پر نہیں چلتے، اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے جو رسول کے ذریعے سے پہنچتا ہے اور وہ آپ کو مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان کی طبیعت اس بات کو گوارا کرے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو ٹکرا دے اور اپنے طریقے سے پھر ثواب کما لے، اب دیکھ لو ہمارے ہاتھ شبینے اڑتے ہیں، ایک ایک رات میں قرآن ختم ہوتے ہیں، اور حضور نے کیا فرمایا، بظاہر قرآن پڑھنا نیکی ہے، لیکن آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ سے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے، کہہ عبداللہ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں طاقت زیادہ ہے، پھر کم کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک ہفتے میں کر لیا کر ایک قرآن ختم، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں اور طاقت زیادہ ہے، فرمایا پھر تین دن سے لگ رہا لا تزید علی ذلک بس، تین دن آخری ختم، لڑا جو ریل اور بزرگوں کے قصے، اللہ فلاں بزرگ تھے ایک رات میں ایک ہزار رکعت کر دیتے اور تین ختم کر دیتے، وہ گھاس کاٹنا ہے تو قرآن کرنا ہے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا ثواب، تو میرے بھائیو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کس بات میں ہے، اللہ کے ہاں ثواب کس بات میں ہے، ثواب نبی کی پیروی میں ہے، ثواب محنت میں نہیں، حضرت عمر نے ایک عیسائی کو دیکھا کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، سندھ میں چلے جاؤ ایسے نمونے بہت ملتے ہیں، ایک کان پر کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، حضرت عمر دیکھ کر رونے لگ گئے اور قرآن مجید کی یاد پڑی، آمرۃ الناس بفلا نارم خامیہ، قرآن نے سب کہا ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو عمل کریں گے، محنتیں اٹھائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، اپنے نفس پر جبر کریں گے، لیکن تفلا نارن حامیہ جائیں گے دوزخ. تو میرے بھائیوں، اپنی محنت سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ، اب آپ ایسے سوچیں، مالک مزدور رکھتا ہے، جو مالک کی منشا کے مطابق کام کرتا ہے وہ شام کو اجرت پاتا ہے، اور جو اس کا ایکسٹرا کام کر دے، جسے نفل وافل کہتے ہیں، جو زائد کام کر دے مالک کی مرضی کے مطابق، پھر وہ اس کو اوور ٹائم کے پیسے دیتا ہے جو ڈیلی سے کہیں زیادہ اس کی نسبت ہوتی ہے. اس لیے نفلوں کا ثواب خربوں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر کرے کسی کے مکان پر جا کر، ہو مزدور کرے اپنی مرضی، مالک نے تو لگایا کہ یہاں سے مٹی اٹھا کر وہاں ڈال دے، اور وہ اور جگہ سے اٹھا کر اور جگہ ڈال رہا ہے اور پسینہ پسینی ہو رہا ہے، اور مالک کو دکھایا دیکھو جی میں کتنی محنت کر رہا، اور جب وہ دیکھے گا پھر گا حکومت نے میری جگہ داری برباد کر دی، تجھے کس نے کہا تھا یہاں سے مٹی اٹھانے سے. تو میرے بھائیو، مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام مزدوری کرنا نہیں ہے، مسلمان کا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، جو محمد کہے اس سے چلنا. میرے بھائیو، اگر اب بھی آپ کا اسلام دوست نہ ہو اور آپ کو پتا نہ لگے کہ ہم کون ہیں، تو پھر آپ نے کیا سمجھا؟ آپ ہمیشہ جمعہ سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہماری تبلیغ کیا ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی گمراہی میرے بھائیو یہ ہے کہ لوگوں نے رسول کو چھوڑ دیا اور عورتوں کو پکڑ لیا، یہ سب سے بڑی گمراہی. اس زمانے میں نمازی پہلے سے زیادہ ہیں، نمازی پہلے سے زیادہ ہیں. اس زمانے میں روزے لوگ پہلے سے زیادہ رکھتے ہیں، اس زمانے میں تہجد لوگ پہلے سے زیادہ کرتے ہیں. لیکن ہے کیا نہیں، نبی کی اطاعت، نبی کی سنت، نبی کے طریقے پر چلنا، یہ بات نہیں، جس کی وجہ سے خدا کی فتکار، خدا کی لڑ پوری قوم پر بستے. اس لیے میں یہ بات سارے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہر قوم بھی یوں ہی بات کرتا ہے، یوں ہی باتیں کہتا ہے. میرے بھائیو، دنیا میں بات صرف ایک ہے، صرف ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر محمد کے پیچھے آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو کہتا ہے میں دو کو بے حد مقصد خوش کر لوں گا، ہنسی بھی بنا رہوں گا اور حضور کی پیروی بھی کر لوں گا، وہ متضاد باتوں کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کیجئے، یہ جو نام بنے ہیں ہنسیوں کے مقابلے میں شادی، اب شادی کیا کرتے ہیں؟ ہمارا امام، امام شادی، وہ تو کم عالم تھا، وہ تو چھوٹا آدمی تھا، بہت بڑا تھا. ہنسیوں نے کہا ہمارا امام کم، ہمارا امام بہت بڑا تھا. اور تیسرے نے کہا ہمارا امام، ہمارا امام سب سے بڑا تھا. کسی نے کہا ہمارا امام، ہمارا امام سب سے بڑا تھا. اور شیعہ کہتا ہے تم سارے پیچھے، ہم اہل بیت، لاؤ تو حسن حسین کے مقابلے کر دو، لاؤ تو حسن کے حسن کے مقابلے کر دو. ان کے بن گئے، یہ شیعہ ہے، وہ شافی ہے، وہ وہابی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ حنفی ہے، وہ فلاں ہے. اور فلاں کہتا ہے تم جس کے پیچھے مرضی جاؤ، میں نے تمہیں کہا ہی نہیں کسی کے پیچھے جانے کے لیے، میں نے تو تمہیں صرف کہا ہے محمد کے پیچھے جاؤ، باقی سب کو چھوڑ دو. جس سے پوچھو محمد کی راہ پوچھو. دیکھیے، ایک عمل حضرت عثمان کرتے ہیں، لیکن وہی عمل اللہ کے رسول نے اور طرح سے کیا ہے. ہمیں کس کو پکڑنا چاہیے؟ اللہ کے رسول. ایک عمل حضرت حسین کرتے ہیں اور وہی عمل اللہ کے رسول نے اور طریقہ سے کیا ہے، ہمیں کس کو پکڑنا چاہیے؟ اللہ کے رسول. جب تک آپ اپنے دل میں یہ فیصلہ نہیں کریں گے، دیکھیے، امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام شافعی، امام شافعی کے مقابلے میں امام مالک، امام مالک کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل، اور حضرت علی کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق، اور حضرت علی کے مقابلے میں حضرت عثمان، سب کے مقابلے ٹھیک، سب کی فکریں ٹھیک، لیکن کہو تو محمد کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو نام لے سکتا ہے؟ جس نے کہو کہ ہمارا خلوہ اور محمد کو چھوڑا تو برباد ہو گیا وہ دیہان. اور پھر یہ حدیث مشکاۃ شریف میں ہے, شروع شروع میں حدیث ہے. خدا آپ کو توفیق دے کبھی کتاب کھول کر دیکھ لیں. ایک دفعہ حضور مسجد میں تشریف لائے, دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ, وہ اس کو پڑھ رہے ہیں. حضور نے دیکھ لیا کہ عمر پر آپ کے بچے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. اور کوئی عام آدمی ہوتا تو آپ غصہ نہ کرتے. عمر دیکھا جس نے دنیا کی قیادت کرنی تھی. حضور کو یہ بات بہت بری لگی کہ محمد ہو تو تورات پڑھے, محمد اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تورات کا موقع پڑا جائے. حضرت عمر نے خیال نہ کیا, وہ اپنے دھیان میں پڑھ رہے تھے. حضرت صدیق نے حضرت عمر کو توجہ دلائی, اے عمر اما ترا الا وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا, کیا حالت ہو گئی. جو ہی حضرت عمر نے آپ کا چہرہ دیکھا اسی وقت تھپ کر کے رکھ دی اور کہنے لگے رضیت باللہ ربکم وبر اسلام دینن وب محمد النبی. اپنے ایمان کی تجدید کی, رضیت باللہ ربکم, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. وبل اسلام دینن, اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. وبل محمد النبی, اور جب محمد آ گیا اس کی موجودگی میں اور کسی پر نہیں, صرف اس کی اطلاع پر راضی. آپ نے اس وقت یہ بات کہی, فرمایا عمر توجہ سے سن لے, یہ تو تورات ہے, پتہ نہیں کتنی اس میں تحریف ہوئی ہے, کتنی اس میں ترمیم ہوئی ہے. اگر لو تبارک موسیٰ, اگر آپ خود موسیٰ علیہ السلام بنفس نصیب اس دنیا میں تشریف لے آئیں, لو تبارک موسیٰ, اگر آپ موسیٰ علیہ السلام میری موجودگی میں میری نبوت کے بعد میرے عہدے کے مل جانے کے بعد اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں, سب تباہ تو منہ ہو, تم اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ, بطرک کو منہ نہیں, اور میری کوئی بات چھوڑ دو, لگنا سمان کرو اور اس طویل اسلام سے تم پھر بند ہو گیا کھڑا دل. تو میرے بھائیو, جب یہ صورتحال ہو تو پھر کیوں نہ ہم اپنے ایمان کا تجزیہ کریں, اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے. اور ہم ہمیشہ آپ کو یہ بات سناتے ہیں, ہمیشہ یہ بات سناتے ہیں, لیکن چونکہ اہل حدیث چھوڑ رہے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں, سائے لوگ کیا کہیں گے. اچھا یہ بھی بہت, جہاں گئے رفیع الدین چھوڑ دی, جہاں دیکھا کہ لوگ وہ دوتے ہیں رفیع الدین چھوڑ دی, آمین لگ گئی. پھر داری رکھنے کی شرم آتی ہے, کہ داری رکھنے کے لوگ کہیں گے نو بہت بوجھ مل کا ہی بن گیا پرانے کا, ایک تو موجود ہونا چاہیے, لیکن ہونا چاہیے, تو یہ کیا بن گیا. دل مغلتا ہے, دل گواہی دیتا ہے کہ اصل اسلام یہ ہے, لیکن صرف لوگوں کی اکثریت سے مرعوب ہو کر یہ بات کرتے ہیں. اور یہ میرے بھائیو اتنا بڑا امتحان ہے, اللہ اکبر, اتنا بڑا امتحان ہے, اتنا بڑا امتحان ہے. آپ تصور تو کریں, حضور اکیلے, سارے مکے والے مخالف. حضور گزرتے, حضور گزرتے تو لوگ کہتے احاد اللہ کی بات, اللہ اور رسول. ارے اللہ نے یہ رسول بلا بھیجا ہے, اس کو رسول کرو تو بھیجا, کپڑے بھجے تمہارے, کوئی پوزیشن نہیں, کوئی ٹال نہیں, کوئی سواری نہیں, کوئی اور خاص نہیں, احاد اللہ کی بات, اللہ اور رسول, یہ رسول ہے, اس کو اللہ رسول بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سناتے ہیں, مضبوط رہیں یہ تغام مزون, جدھر سے بلال گزر جاتے ایک تو بیچارے رنگ کے کھڑے. اور پھر اللہ اکبر, ان کا اسلام مکے میں بڑا مشہور تھا, کہ نہیں یہ بڑا سخت جان ہے, اتنا مارا کافروں نے, اتنا مارا, اتنا مارا کہ تو ہر جائے کے نام سے اس اللہ کے بندے نے ایک پرواہ نہیں کی. ان کا اسلام بڑا مشہور تھا. جب وہ گزرتے تو لوگ ویدا ملو بہن یہ تغام مضون آنکھوں سے اشارے کرتے تھے, یہ جنتی جا رہا. اور پھر سوال یہ ہے کہ حضور نے بھی یہ بات کہہ دی. انہوں نے فرمایا, اے بلال, جب میں معراج پہ گیا آسمانوں پہ تو اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی.
اب آپ کہہ رہے ہیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں, ساری کائنات خدا کے عرش کے نیچے ہے, اور عرش جو ہے وہ خدا کے نیچے ہے, خدا عرش کے اوپر. کوئی پہنچ گئے کہاں پہنچ سکتا ہے, کوئی خدا تک پہنچ سکتا ہے, کوئی رسائی ہو سکتی ہے. اتنی اعلی عرصہ بلند ذات ہے خدا کی, اس کی طرف سے اے نبی آپ اعلان کریں کہ میں اس کا رسول ہوں, میں اس کا بھیجا ہوا آیا. پھر اللہ نے فرمایا, فآمنوا, جب تم نے دونوں کو پہچان لیا کہ میرا حق یہ ہے، میری شان یہ ہے، اور یہ میرا نبی اس کا دائرہ اختیار یہ ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. لہذا ہے دنیا کے لوگوں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو نبی ہے اور نبی بھی امی ہے، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، کسی استاد کے سامنے زانوے تنمس طے نہیں کیا، کسی کے سامنے پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے نہیں بیٹھا، خدا نے ہی اس کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، یہ کتاب اللہ نے اس کے سینے پر اتاری. نبی کیسا؟ یومن باللہ وکلماتہ. نبی کی اتنی بڑی شان ہے، لیکن وہ بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے. یومن باللہ وکلماتہ، یہ میرا نبی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے. لہذا فتبعوه لعلكم تهتدون، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت والے ہو. قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیے، چھٹا پارہ سورہ مائدہ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، پہلے تو یہ کہا کہ آپ اعلان کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، پھر اللہ نے اپنے نبی کو آواز دی یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا.